الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. معزز سامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلام کے ارکان پنجگانہ، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تو معروف ہیں، جن میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور ان میں سے کسی کا انکار تو نہ کرنا بلکہ اس کی فرضیت کا معترف ہونا مگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی ادائیگی میں سستی و تساہل برتنا فسق اور گناہ کبیرہ ہے. ان پانچ ارکان اسلام کے علاوہ بھی کچھ ایسے امور ہیں جو اللہ تعالی نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض قرار دیے ہیں. ان میں سے بعض تو فرض عین ہیں اور بعض فرض کفایہ. انہی آخر الذکر فرائض میں سے ہی اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا بھی ہے، جو دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور اسے ہی قرآن کریم اور حدیث شریف میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا گیا ہے. قرآن و سنت میں کتنے ہی ارشادات الہی اور فرمودات نبوی ایسے ہیں جن میں ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا نیک کاموں کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے اور ناجائز امور سے انہیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ہم سے کیا مطالبہ فرمایا ہے، اور جو لوگ اس مطالبے کو پورا نہ کریں ان کا کیا انجام بتایا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران آیت 104 میں ارشاد الہی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. اور اللہ پر ایمان رکھنے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کو بہترین امت کے اوصاف قرار دیتے ہوئے اسی سورہ آل عمران کی آیت 110 میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. مسلمانوں، اب دنیا میں وہ بہترین امت تم ہی ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اور سورہ توبہ میں جنت کے مستحق اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومنہ عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے دلی محبت رکھنے والے رفیق ہیں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. اور اگلی ہی آیت میں فرمایا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان اوصاف والے مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انہیں ایسی جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْن. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل ہوگی. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ، دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے لوگوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اور آئیے اب اس تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے جائیں. جن لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس فریضہ کی انجام دہی میں کوتاہی برتی یا برت رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ سورہ مائدہ آیت 78 میں ارشاد الہی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر حضرت داوود اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. اور ساتھ ہی اس لعنت کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اور اس سے اگلی آیات میں انہیں اللہ تعالی نے فاسق قرار دیا اور ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے. اور اسی موضوع امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی بھی کتب حدیث میں بکثرت موجود ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم، ابو داود و ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے، من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ طاقت ہو تو اسے قوت بازو سے روک دے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جس سے یہ نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان ہی سے روکے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل سے ہی اس کام کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اس ارشاد گرامی میں من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو بھی برائی ہوتے دیکھے، جو بھی نکرہ کا سیگا، اور تمام افراد امت کے لیے عام حکم ہے. یہ نہیں کہ صرف علماء ہی اس فریضہ کی ادائیگی کے پابند ہیں، بلکہ ہم سب پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ برائی کو ہر ممکن طریقہ سے روکیں، اپنے اختیارات کے دائرہ میں قوت بازو سے برائی کا سدباب کریں. عام نہیں تو اپنے بہن بھائی یا کم از کم بیوی بچے تو ہر کسی کی رعایا ہوتے ہیں، ان سے کوئی غیر شرعی اور ناجائز فعل سرزد ہو جائے تو انہیں روکیں. اگر سب لوگ صرف اتنا سا کام ہی کر لیں تو پورے معاشرے سے برائیوں کا نام و نشان ہی مٹ سکتا ہے. مگر کہاں، اکثر لوگ تو خود اپنی اہلیہ کو بے پردہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اپنی اولاد، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے غیر اسلامی افعال پر روک ٹوک کی بجائے نازاں ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں میں فخریہ کہتے پھرتے ہیں، اجی نئی روشنی ہے، آزاد خیال بچے ہیں. ایسے والدین کے ان کلمات سے اولاد کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں، اور بلاخر ایک ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ اب اگر یہ انہیں روکنا بھی چاہیں تو وہ نہیں روکتے. تربیت کا زمانہ تخریب میں گزارنے کے بعد اگر کسی کی غیرت و حمیت جاگی بھی تو کیا حاصل. اور نہی عن المنکر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت بازو سے برائی کو مٹانے کی ہمت نہیں تو کم از کم اپنی زبان سے ہی برائی کرنے والے کو کہہ دیں کہ بھائی یہ کام جائز نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یوں ہے یوں نہیں. اگر حکمت و دانائی کے ساتھ اور اچھے با اخلاق طریقے سے اس فریضہ کو ادا کیا جائے تو سامنے والا ناراض ہونا تو کجا مشکور و ممنون ہوتا ہے، برائی بھی ختم ہوئی اور ثواب بھی ملا. اور اگر آپ صحیح طریقہ اختیار کرنے کی بجائے کسی کو ناروا کام سے اس طرح روکنا چاہیں گے کہ جیسے ٹھک سے لاٹھی مار دی جاتی ہے، تو سامنے والا ماننے کی بجائے بگڑے گا اور اس غلطی کی اصلاح تو درکنار اس پر بزد ہو جائے گا. تو گویا غیر صحیح طرز عمل کی بدولت ایک آدمی ضائع ہو گیا. یہاں شاید یہ بتانا کوئی ضروری نہیں کہ اس حدیث میں برائی کے لیے منکر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد زناکاری اور شراب نوشی جیسی برائیاں نہیں، بلکہ ہر وہ کام مراد ہے جو خلاف شرع اور خلاف سنت ہو. مثلا آپ ہوٹل میں یا دوست و احباب کی کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، ٹھنڈے مشروبات یا چائے کا دور چل رہا ہے، آپ کا کوئی عزیز بائیں ہاتھ میں گلاس یا کپ لیے کچھ پی رہا ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے دائیں ہاتھ کے ساتھ سنت طریقہ سے پینا یاد دلائیں، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. اور اگر کسی میں اتنی بھی جرات ایمانی نہ ہو اور وہ کسی کو زبان سے بھی غلط کام کرتے نہ روک سکے، تو پھر کم از کم دل سے ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کی سب سے کم تر اور ضعیف پوزیشن ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محض اپنے اعمال و اخلاق کو سنوار لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کی اصلاح کا فریضہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی فرضیت و اہمیت اس حد تک ہے کہ اس کی ادائیگی میں غفلت و سستی کرنے والوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید بھی سنائی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی ہے، والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا منہ، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا. ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم، پھر اگر تم اس سے دعائیں بھی کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. کسی کو غلط کام کرنے سے روکنا دونوں ہی کے لیے نہ صرف اخروی نجات و ثواب کا باعث ہے، بلکہ اس کے نتائج دنیا میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو سمجھانے کے لیے نہایت ہی خوب انداز اختیار فرمایا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ارشاد نبوی ہے، مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا علی سفینہ، اللہ کی حدود پر قائم اور ان میں سستی کرنے والے لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے ایک کشتی کے حصے تقسیم کیے، فسار بعضهم علیها وبعضهم اسفلها، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں رہے اور کچھ نیچے کے حصہ میں، فکان الذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علی الذین من فوقهم، جو لوگ کشتی کے نچلے حصہ میں رہے وہ اوپر چڑھ کر پانی لانے لگے، اس طرح اوپر والوں پر ان کا گزر ہوتا، فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نوز من فوقنا، نیچے والوں نے سوچا کہ ہم اپنے نچلے حصہ میں سوراخ کر کے پانی لے لیتے ہیں تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا. اب اگر اوپر والے لوگوں نے نیچے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو کشتی میں پانی بھر جانے کی وجہ سے سبھی لوگ ہلاک ہو جائیں گے. وَإِن أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا. اگر انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں روک لیا تو سب کے سب ہی غرق ہونے سے بچ جائیں گے. صحیح بخاری شریف کے اس حدیث کے الفاظ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اس مثال پر غور کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، یہ انتہائی غلط سوچ اور بھودا نظریہ ہے. جو یہاں لگا ہوا ہے اسے اس کے حال پر جائے ہو جائے گا، اور ساتھ ہی خاموش تماشائی بنے لوگوں کو بھی لے ڈوبے گا. اور اگر آپ نے اسے بتایا کہ بھائی آپ جہاں لگے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لگے رہنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ بھی بچ جائے گا اور آپ بھی بخیریت رہیں گے. ایسے ہی ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ ارشاد نبوی ہے ان القوم اذا رأوا المنکر فلم یغیروه عمہم اللہ بعقاب. جب کوئی قوم کسی برائی کو دیکھے اور اسے نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عمومی عذاب مسلط فرما دیتا ہے. اور ایسا ہی ایک واقعہ قرآن کریم میں اور بھی موجود ہے جو قصہ اصحاب سبت کے نام سے معروف ہے اور سورہ اعراف کے رکوع 21 کی تفسیر میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تو اللہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب الہی کے شکار ہوئے اور وہ لوگ بھی عذاب سے نہ بچ سکے جو خود تو نافرمانی نہیں کرتے تھے مگر نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے. اس قصہ کے بارے میں کتب تفسیر کا مطالعہ کر کے دیکھیں. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صرف نافرمانوں کو ہی عذاب ہوا اور دو گروہ بچ گئے تھے، اور بعض آخر مفسرین کا قول ہے کہ صرف روکنے والے ہی بچے تھے، دوسرے دونوں گروہ مبتلا عذاب ہو گئے تھے. کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لگا رہنے دو؟ جبکہ مادی امور کی ان مثالوں کی طرح ہی اخلاقیات کا پہلو بھی ہے کہ اگر کسی بستی یا شہر کا عام اخلاق بگڑا ہوا ہو اور وہاں کے لوگ عموماً بد اخلاق و بد کردار ہوں تو ان پر جو تباہی نازل ہوگی وہ صرف بد کرداروں تک ہی محدود نہیں رہے گی، بلکہ ان چند نیکوکاروں کی عزت و شرافت بھی اس کی زد میں آ جائے گی جو اس جگہ پر مقیم ہوں گے. مثلاً کسی علاقے کے اکثر لوگوں کی بد کرداری کے نتیجہ میں اگر آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو جائیں گی تو چند نیکوکاروں کے گھروں پر الگ سے کہاں بارش ہوگی؟ سارے علاقے کو چھوڑ کر ان لوگوں کی کھیتیاں کہاں سیراب ہوں گی اور وہاں ہریالی کہاں سے آئے گی؟ تو گویا وہ لوگ بھی ان مصائب اور بلاؤں کی زد میں آ گئے. یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بوٹی کا نام ڈیلا ہے جو گھاس کی طرح مگر لمبے تنے والی ہوتی ہے، اور یہ گنے کی فصل کماد میں بھی اگتی ہے، اور کسان لوگ جب کماد کا رس نکالتے ہیں تو ڈیلے کا رس نکالنا نہ تو مطلوب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے رس کی کوئی مٹھاس یا اہمیت ہے، مگر کماد کے ساتھ ہی وہ ڈیلا بھی بیلنے میں پس جاتا ہے. اسی طرح ہی چند نیک لوگ اگر ہوں بھی تو بروں کی کثرت میں وہ بھی مبتلا عذاب ہو جاتے ہیں اگرچہ انہیں عذاب کرنا مقصود نہ بھی ہو.
اور یہی بات قرآن کریم کی سورہ انفال آیت 25 میں بھی ایک دوسرے انداز سے بیان کی گئی ہے، ارشاد الہی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم ایسے فتنہ وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ملتے ہیں، جن میں سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کو قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو حکم ہے کہ بدی کو اپنے اندر پنپنے نہ دیں، جہاں کسی امر منکر یا برائی کو دیکھ عذاب الہی میں سبھی لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل تو صحابہ کرام کے بارے میں ہوئی تھی، مگر اس کا حکم تم سب کے لیے عام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو متعدد احادیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ مثلا مسند احمد میں ارشاد نبوی ہے، ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصة، اللہ تعالی عام لوگوں پر خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نازل نہیں کرتا، حتی یروا المنکر بین ظہرانیہم وہم قادرون علی ان ینکروہ فلا ینکروہ، یہاں تک کہ ان میں یہ عیب پیدا نہ ہو جائے کہ اپنے سامنے برے اعمال ہوتے دیکھیں اور انہیں روکنے کی قدرت بھی رکھتے ہوں مگر نہ روکیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَذَّبَ اللَّهُ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ، جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر عام اور خاص سب پر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ جبکہ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس کی سند میں مذکور ایک راوی متکلم فی ہیں، لیکن اس حدیث کی دو شاہد روایتیں طبرانی اوسط میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، جن کی بنا پر ہی غالباً امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، پھر تم اسے پکارو گے لیکن وہ تمہاری پکار کو نہیں مانے گا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ظهرت المعاصی فی امتی عمهم اللہ بعذاب من عنده، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان سب پر عذاب عام نازل کر دے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اما فیہم رجال صالحون، کیا اس وقت ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نیک لوگ بھی ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا، کیف یصنع اولئک، ان کا کیا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصیبہم ما اصاب الناس، انہیں بھی وہ عذاب پہنچے گا جو دوسروں کو ہوگا، ثم یسیرون الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، پھر وہ لوگ اللہ کی مغفرت و بخشش اور رضا و خوشنودی کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ یہاں ایک اشکال کی طرف بھی اشارہ کرتے جائیں، اور وہ یوں کہ سورہ نساء آیت 85 میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر تمہارے اپنے آپ کی اصلاح ہی ضروری ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر رہے تو گمراہ ہونے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو اگر اس کے محدود سے مفہوم پر محمول کیا جائے تو یہ شک گزرتا ہے کہ جب نیک و صالح لوگ اپنے آپ کو درست کیے رکھیں گے تو پھر انہیں دوسرے لوگوں کے گناہوں سے کیا۔ یہ شک و اشکال دراصل صرف اس بنا پر پیدا ہوتا ہے جب اس آیت کو دیگر آیات اور احادیث کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے، اگر انہیں بھی ساتھ ملا لیا جائے تو بات کھل جاتی ہے۔ مثلا سورہ تحریم آیت 6 میں ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ صرف اپنی ذات کو بچا لینا ہی کافی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بچانا بھی فرض ہے، اور بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے انہیں منع کرتے رہیں، اس کے باوجود بھی اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو پھر آپ بھی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرح بری ہوں گے، جیسا کہ وہ اپنے باپ آزر کی بت سازی سے بری تھے، کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی بری ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کنعان کو ہر ممکن طریقہ سے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود ان کی بیوی نافرمانی پر مصر رہی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو مبتلا عذاب کر دیا مگر حضرت لوط علیہ السلام ادائے فریضہ کے بعد بری ذمہ قرار دے دیے گئے تھے۔ اسی طرح آج بھی جو شخص اپنے آپ کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو درست کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے مگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ شخص بری ذمہ ہے ورنہ نہیں۔ ایک صحیح حدیث میں بھی اس اشکال کا جواب دیا گیا ہے، جو ابو داؤد و ترمذی، نسائی و مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انکم لتقرؤون ھذہ الآیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے لوگو تم یہ آیت تو پڑھتے ہو جس میں ارشاد الہی ہے کہ اے ایمان والو تم پر اپنے آپ کی اصلاح ضروری ہے، اور اگر تم صحیح راہ راست پر لگے رہے تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، جبکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے، ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیہ، جب لوگ ظلم و برائی کو واقع ہوتے دیکھیں گے مگر ظالم کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہ روکیں گے، اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر عمومی عذاب مسلط کر دے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ دیتے ہوئے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ مذکورہ آیت کو محدود معنی میں اختیار کر کے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے نہ بیٹھ جاؤ، اور جو جہاں لگا ہے ٹھیک ہی ہے کہتے ہوئے نہیں عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی سے غافل نہ ہو جاؤ، ورنہ اللہ کے عمومی عذاب سے تم بھی نہ بچ پاؤ گے۔ ان سابقہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف دوسروں ہی کی خدمت نہیں بلکہ خود اپنی خدمت بھی ہے، اور در حقیقت یہ مجموعی بہتری میں اپنی بہتری چاہنے کی دانش مندانہ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے، اور اجتماعی فلاح و بہبود کا دار و مدار بھی اسی فریضہ کی ادائیگی پر ہے، اور اگر کسی قوم میں کوئی جماعت بھی اس فریضہ کو انجام دینے والی نہ رہے تو رفتہ رفتہ بدی کا شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور آخر وہ اخلاقی و روحانی اور مادی تباہی کے گڑے میں ایسی گرتی ہے کہ پھر کبھی ابھر نہیں سکتی۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت 116 اور 117 میں یوں بیان فرمایا ہے: فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، پس کیوں نہ تم میں سے پہلے کی قوموں میں جن پر عذاب نازل ہوئے ایسے نیکوکار لوگ اٹھے، ینہونا عن الفساد فی الارض، جو انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، ایسے لوگ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، ورنہ سارے ہی مجرم و ظالم لوگ ان لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں عطا کیے تھے اور وہ بڑے خطا کار تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلہا مصلحون، اور تیرا رب ظالم نہیں کہ بستیوں کو یوں ہی ہلاک کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے نیکوکار ہوں۔ اور ایک دوسری جگہ سورہ مائدہ آیت 78 اور 79 میں بنی اسرائیل کے مبتلا لعنت ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والے لوگوں پر حضرت داؤد و عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو ان بری باتوں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کیا کرتے تھے، لبیس ما کانوا یفعلون، اور بہت بری بات تھی جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ، احمد اور ابن ابی حاتم و طبرانی رحمہم اللہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں معمولی کمی بیشی کے ساتھ اس لعنت کا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے برائی کی نفرت دور ہو گئی تھی اور وہ جھوٹی رواداری پیدا ہو گئی تھی جو برائی کو برداشت کرتے کرتے خود برائی میں مبتلا ہو جانے پر بھی انسان کو آمادہ کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جو پہلا نقص پیدا ہوا وہ یہ تھا، انہ کان الرجل یلقی الرجل فیقول یا ھذا اتق اللہ ودع ما تصنع فانہ لا یحل لک، جب ان میں سے ایک آدمی کسی دوسرے شخص سے ملتا تو کہتا: اے شخص، اللہ سے ڈر اور یہ فعل چھوڑ دے جو تو کرتا ہے، کیونکہ یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ ثم یلقاہ من الغد وہو علی حالہ فلا یمنعہ ذالک ان یکون عقیلہ وشریبہ وقعیدہ، پھر اگلے دن جب وہ اس سے ملتا اور وہ اسی حالت میں ہوتا تو وہ اسے منع نہ کرتا بلکہ خود بھی اسی کا ہم نوالہ و ہم پیالہ اور ہم نشین بن جانے سے اسے کوئی چیز نہ روکتی تھی. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض, اور جب انہوں نے یہ رویہ اپنا لیا اور ان کے ضمیر مردہ ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دیا, یعنی ان پر ایک دوسرے کی برائی کا اثر پڑ گیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی مذکورہ آیات سمیت چار آیتیں آیت 78 تا 81 تلاوت فرمائیں, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلا واللہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر, ہرگز نہیں, اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا, ولتاخذن علی ید الظالم ولتاطرنہ علی الحق اطرا ولتقصرنہ علی الحق قصرا, تم ظالم بدکار کا ہاتھ پکڑ لو اور اسے حق کی طرف موڑ دو اور برائی سے اسے پوری طرح بند کر دو. اول یضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے مار دے گا, یعنی متاثر کر دے گا. ثم یلعنکم کما لعنہم, پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کر دے گا جس طرح اس نے بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی. اور بنی اسرائیل کی اسی مثال پر پوری دنیا کو بھی قیاس کر لینا چاہیے, اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تمام عالم انسانی کی فلاح اسی فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ادائیگی پر منحصر ہے, اور یہ فریضہ در حقیقت نظام تمدن کو فساد سے محفوظ رکھنے اور دنیا میں امن قائم کرنے کی بہترین تدبیر اور ناگزیر خدمت ہے. دنیا کو شریف انسانوں کی بستی کے قابل بنانے اور دنیا والوں کو حیوانیت کے درجہ سے انسانیت کاملہ کے اعلیٰ درجہ تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری اللہ نے ایک بین الاقوامی جماعت کے سپرد کی ہے, جسے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کے الفاظ سے سورہ آل عمران آیت 110 میں متعارف کروایا ہے, اور اسی سورت کی آیت 104 میں ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے الفاظ میں اسی بین الاقوامی جماعت کے وجود کی ضرورت بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے عالمگیر انسانی خدمت کا جو فریضہ بین الاقوامی جماعت یا امت اسلامیہ کے سپرد کیا ہے, اس کے دو جز ہیں, پہلا امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر, اور ان دونوں کا مقصود و مدعا اگرچہ ایک ہی ہے کہ آدمی کو انسان بنایا جائے, لیکن ان دونوں کے مدارج مختلف ہیں. آدمی کو حیوانیت کے درجہ سے نکال کر انسانیت کی سطح پر لانا اور اسے انسانی سوسائٹی کا ایک غیر مفید اور نقصان دہ رکن بننے سے روکنا نہی عن المنکر سے تعلق رکھتا ہے, جبکہ اسے انسانیت کی سطح سے اٹھا کر انسانیت کاملہ کے درجہ تک لے جانا اور سوسائٹی کا مفید و معزز رکن بنانا امر بالمعروف سے متعلق ہے. اسلام نیکی و تقویٰ کی دعوت اور پوری دنیا کے لیے قانون الہی ہونے کی دونوں حیثیتوں کا حامل ہے, اور دعوت کا منشا یہ ہے کہ انسان ان ذمہ داریوں کو پورا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین پر بھیجتے وقت اس پر عائد کی تھی, اور قانون کا منشا یہ ہے کہ انسان اگر ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو کم از کم فساد و خون ریزی تو نہ کرنے لگے کہ جس کا تانا اس کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے دیا تھا, یعنی اگر وہ نیکی و تقویٰ سے دنیا کو روشن نہ کر سکے تو پھر بدی و شر سے اس کے امن و سکون کو تو غارت نہ کرتا پھرے. ان میں سے پہلی چیز باطن کی روشنی اور طبیعت کی صلاحیت پر منحصر ہے، جو ظاہر ہے کہ مارے کوٹے سے پیدا نہیں ہوتی، لیکن دوسری چیز حدود کی تعین اور نگہداشت سے تعلق رکھتی ہے، جس کا پاس و لحاظ کرنے پر اس کی سرکش طبیعت کو صرف واعظ و تلقین ہی سے آمادہ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض حالات میں اسے مجبور کرنے کے لیے قوت کا استعمال بھی ضروری ہو جاتا ہے. اور اسلام نے غیر مسلم دنیا کو معروف کی تلقین کرنے کے لیے تو صرف دعوت و تبلیغ کا طریقہ ہی بتایا ہے، لیکن منکر سے روکنے کے لیے اس کی قید نہیں رکھی گئی، بلکہ اس کی مختلف انواع کے لیے مختلف طریقے تجویز کیے ہیں. مثلا قلب و ذہن کی گندگی اور خیال و رائے کی ناپاکی بھی منکرات میں سے ہی ہے، مگر ان اعتقادی و باطنی منکرات یا قلب و فکر کی برائیوں کو واعظ و تلقین سے ہی دور کرنے کی ہدایت کی ہے. جیسا کہ سورہ نحل آیت 125 میں ارشاد الہی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے میرے نبی، اپنی رب کے راستے کی طرف حکمت و دانائی اور عمدہ نصیحت کے ذریعے دعوت دیں، اور لوگوں سے ایسے طریقہ کے ساتھ بحث و گفتگو کریں جو بہترین ہو، یعنی اس میں سختی و درشتی نہ ہو. اور سورہ عنکبوت آیت 46 میں اہل کتاب کو دعوت اسلام دینے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. اور اہل کتاب سے بحث مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقہ سے جو عمدہ و بہترین ہو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم و بدکار ہوں. یعنی جو لوگ ظلم کا رویہ اختیار کریں، ان کے ساتھ ان کے ظلم کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مطلب واضح ہے کہ ہر وقت ہر حال میں اور ہر طرح کے لوگوں کے مقابلہ میں نرم و شیری ہی نہ بنے رہنا چاہیے کہ دنیا دائی حق کی شرافت کو کمزوری سمجھ بیٹھے. اسلام اپنے ماننے والوں کو شائستگی و شرافت اور معقولیت تو ضرور سکھلاتا ہے، مگر ایسی عاجزی و مسکینی کا سبق نہیں دیتا کہ وہ ہر ظالم کے لیے نرم چارہ بن کر رہیں، کہ وہ جب چاہیں انہیں نگل جائیں. اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہدایت فرمائی تھی، وہ سورہ طٰہٰ آیت 44 میں یوں مذکور ہے، فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. پس اس سے نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے اور اللہ سے ڈر جائے. یہ تو قلب و ذہن اور فکر و خیال سے تعلق رکھنے والے اعتقادی منکرات کو دور کرنے کا طریقہ واعظ و تلقین تھا، لیکن جہاں تک فعل و عمل کی منکرات یا برائیوں کا تعلق ہے تو انہیں طاقت و قوت کے زور سے روکنے کا حکم دیا اور یہی ہدایت فرمائی گئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و احکام بھی چونکہ قرآنی احکام کی تفسیر اور واجب الاتباع ہوتے ہیں، لہذا آئیے دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منکرات یا فعل و عمل کی برائیوں کو روکنے کا کیا طریقہ تجویز فرمایا ہے. اس سلسلہ میں ابھی کل ہی ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ و طبرانی اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے ایک حدیث ذکر کی گئی تھی، جس میں ارشاد نبوی ہے، تلا واللہ لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر. بنی اسرائیل کی طرح تم ہرگز نہ ہو جانا، بلکہ تم ضرور ہی نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا، وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَعْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ يَتْرَعَا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرَا. تم ضرور ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اسے حق کی طرف موڑ دو اور برائیوں سے پوری طرح بند کر دو. اسی طرح صحیح مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ارشاد نبوی ہے، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی منکر یعنی بدی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکے تو وہ کم از کم اپنے دل سے ہی اس کام کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. اس حدیث شریف میں من رآ منکم منکرن ہے، یعنی جو بھی کوئی برائی دیکھے، تو گویا یہ حکم تمام افراد امت اسلامیہ کے لیے عام ہے. یہ نہیں کہ صرف علماء ہی اس فریضہ کی ادائیگی کے پابند ہیں، بلکہ ہم سب پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ برائی کو ہر ممکن طریقہ سے روکیں. کسی ضعیف ایمان والے کے لیے اگر ہاتھ یا زبان سے روکنا ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس برائی کو برا سمجھے، اور اگر ایمان میں کچھ دم ہے تو پھر اسی پر کفایت نہ کریں، بلکہ باقاعدہ زبان و قلم سے اس برائی کو روکیں. اور اگر کوئی شخص مومن کامل ہے تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں عن المنکر کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ صرف زبان و قلم کے ساتھ تبلیغ کرنا ہی نہیں، بلکہ حسب ضرورت و موقع قوت بازو سے اسے روکنا ہے. لہذا اگر امت اسلامیہ میں اتنی قوت ہو کہ تمام دنیا کو منکر سے پاک کر کے اسے قانون عدل کا مطیع بنا دے، تو اسے قوت کو استعمال کر کے اس کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہی چاہیے. لیکن اگر اتنی قوت نہ ہو تو پھر جس حد تک ممکن ہو اسی قدر یہ خدمت انجام دے، اور تکمیل مدعا کے لیے قوت جمع کرنے پر کوشاں رہے. کیونکہ مذکورہ حدیث میں جو فل یغیرہ بیدہ کا جملہ استعمال ہوا ہے، اس میں ہاتھ سے مراد محض جس میں انسانی کا ہاتھ نہیں بلکہ قوت کے معنی میں ہے، اور بدکار کا ہاتھ پکڑ کر روکنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ وہ بدی و شرارت کا ارتکاب ہی نہ کر سکے. اور نہیں عن المنکر کا حقیقی مفہوم بھی یہی ہے. لیکن افسوس، آج امت اسلامیہ کے کثیر افراد ایسے ذوف و وہن یا کمزوری و بیچارگی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ اصلاح عالم کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان سے تو اصلاح خانہ کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹا جائے ہے. ان کلمات سے اس طرف اشارہ کرنا مقصود تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس طریقہ نہیں عن المنکر پر عمل کیا جائے تو اصلاح عالم کی باری تو آتے ہی آئے گی. کم از کم اپنے گرد و پیش اور معاشرہ کی اصلاح تو کی جا سکتی ہے. کسی کو برائی میں مبتلا دیکھیں تو کہیں، بھائی یہ کام جائز نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور ہم مسلمانوں پر اطاعت الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے. اگر حکمت و دانائی اور بااخلاق طریقہ سے اس فریضہ کو ادا کیا جائے تو سامنے والا ناراض ہونا تو کجا، یقیناً مشکور و ممنون ہوتا ہے. اس طرح برائی ختم ہوئی اور ثواب بھی ملا. ہاں اگر کسی نے دانش مندانہ حکمت عملی سے کام نہ لیا اور مذکورہ شخص کو کسی ناجائز کام سے روکنے کے لیے ایسا درشت لہجہ اور ناروا طریقہ استعمال کیا جیسے کسی کو لاٹھی مار دی جاتی ہے، تو سامنے والا ماننے کی بجائے لازم بگڑے گا، اور اس غلطی کی اصلاح کرنے کی بجائے اس پر بزد ہو جائے گا. اس کے لیے پہلے معمولی معمولی امور پر توجہ دیں. مثلا آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہیں, ٹھنڈے مشروبات یا چائے کا دور چل رہا ہے, آپ کا کوئی دوست یا عزیز بائیں ہاتھ میں گلاس یا کپ لیے کچھ پی رہا ہے, تو آپ اسے اچھے طریقہ سے دائیں ہاتھ سے پینا یاد دلائیں اور بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہی حکم ہے اور یہی سنت طریقہ بھی ہے. اور حکمت و دانائی سے یہ بات بھی ان سب ساتھیوں کے کانوں تک پہنچا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل بے یمینے کا فرما کر یہ حکم دے رکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ, اور دیگر ارشادات میں دائیں ہاتھ سے کھاؤ کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ سے پیو کا ذکر بھی آیا ہے. اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا ارشاد نبوی ان شیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ کی روح سے شیطانی فعل قرار پاتا ہے. اس طرح یقیناً ان احباب کی اصلاح ہو جائے گی, ثواب بھی ہوگا, اور یہ بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں شامل ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے امور کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے منکرات, جوا بازی, سود خوری, شراب نوشی یا دیگر نشہ آور اشیاء کے استعمال اور زناکاری وغیرہ کے سلسلے میں بھی یہی طرز عمل اختیار کریں تو بآسانی اپنے معاشرہ کی اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور افراد معاشرہ میں ایمانی محبت اور اسلامی اخوت و بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوگا, اور پھر آگے بھی قدم بڑھایا جا سکتا ہے جس کا مطالبہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر میں کیا گیا ہے. اور ہمارے جملہ اصلاح خانہ کا دامن بھی چھوٹا جائے ہے, اس سے ہمارا اصل مقصود اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ آج قرآن کریم میں مذکور احکام پردہ کو پس پشت ڈال کر اور سورہ احزاب آیت 33 میں وارد خاص ارشاد الہی وقرنا فی بیوتکن کہ اپنے گھروں میں آبرو مندانہ طریقہ سے ٹکی رہو, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار غیر مردوں کو نہ دکھاتی پھرو, اس حکم ربانی کو طاق نسیان پر رکھ کر ایک عورت سوشل ورکر بنی پھرے اور ہم بھی کسی سے کم نہیں کہ زام میں مرد و زن کی مخلوط تقریبات, برتھ ڈے پارٹیوں, کرسمس کے جشنوں اور سال نو کے ہنگامہ بدوش پروگراموں میں شرکت کرتی پھرے, سر کے بالوں کی مردانہ تراش خراش کرائے, ننگے سر اور نیم اوریاں لباس پہنے بازاروں میں گھومتی پھرے اور کلچر یا ثقافت یا سے باروب سے نام کے سہارے غیر مردوں کی باہوں میں باہیں ڈالے بری محفل میں رقص یا ڈانس کرتی پھرے, تو کیا یہ امور منکرات نہیں؟ کیا کوئی بھی صاحب عقل و فہم مسلمان ان افعال کو حسنات کہہ سکتا ہے یا کم از کم جائز ہی قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اور کیا ایسے کردار والی عورتوں کے سرپرست نہیں ہوتے؟ غیر شادی شدہ ہونے تک والدین اور بڑے چھوٹے بھائی نہیں, شادی شدہ ایسی خواتین کے شوہر نہیں ہوتے؟ کیوں نہیں ہوتے ہیں, مگر خود ان کے دماغوں پر بھی تہذیب مغرب کے منفی اثرات ایسا رنگ جمائے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر شیطان کا ایسا تسلط ہوتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سیاہ و سفید اور نیک و بد کی تمیز ہی نہیں رہ گئی ہوتی. ان افعال منکرات میں وہ خود نہ صرف یہ کے ساتھ ہوتے ہیں بلکہ ہر ممکن تعاون و حوصلہ افزائی اور ہمت بندائی بھی کرتے ہیں. اور ایسے روشن خیال شوہروں اور بھائیوں کی طرح ہی ایسے والدین کی بھی کوئی کمی نہیں جو اپنی اولاد نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو قطعاً غیر شرعی غیر اسلامی اور ناجائز افعال کا ارتکاب کرتے دیکھتے ہیں اور صرف خاموشی ہی اختیار نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں میں بڑے فخریہ انداز سے کہتے پھرتے ہیں اجی نئی روشنی ہے آزاد خیال ہیں، اور پھر ساتھ ہی ان کے کرتوتوں کو کارناموں کا رنگ دے کر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری بڑی بیٹی ہے، بڑی شریر ہے، مگر ہارمونیم یا پیانو بجانے میں تو اس کا جواب نہیں، اور یہ ہمارے منجلے صاحبزادے ہیں، ویری ناٹی سن، ڈسکو ڈانس یا فلاں کام کے تو یہ ماسٹر ہیں، اور اسے کسی ایسے فن میں ماسٹر ہونے کی ڈگری تھمائیں گے جسے اسلامی تعلیمات اور مسلم معاشرہ سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، اور جن صاحب سے ان بچوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے وہ اب تک تو ہنس رہے تھے مگر اب ان کی باری آ گئی تو انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کا جو تعارف کروایا وہ ایسا کہ اگر پہلے والوں سے یہ چار قدم آگے نہیں تو بہرحال کچھ پیچھے بھی نہیں ہے۔ ایسے والدین کے ان کلمات اور اس طرح کے حوصلہ افزائیانہ رویہ سے اولاد کی ہمتیں اور بڑھ جاتی ہیں اور بالآخر ایک ایسی سٹیج بھی آ جاتی ہے کہ اب اگر انہیں یہ روکنا بھی چاہیں تو یہ نہیں رکتے، کیونکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے من شبہ علی شیئن شابہ علیہ، کہ جو کچھ بچپن میں کوئی سیکھتا ہے وہی جوانی میں اس کا فیل ہوتا ہے، جسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچپن میں جو بری عادات بچوں کے کورے اور نارسا ذہن میں نقش ہو جائیں وہ بمشکل ہی دور ہوتی ہیں، اور بچپن کے بگڑے ہوئے جوانی میں کم ہی سدھرتے اور سنورتے ہیں۔ ویسے بھی تربیت کا زمانہ تخریب میں گزارنے کے بعد کسی کی غیرت اسلامی اور حمیت دین جاگی بھی تو کیا حاصل، جب پانی سر سے گزر گیا تو اب کیا کر سکتے ہیں، سانپ نکل جائے تو لکیر پیٹنے سے فائدہ ہی کیا ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ انہی امور کے پیش نظر بے ساختہ یہ بات آ گئی تھی کہ امت اسلامیہ کے افراد کی ذمہ داری تو اصلاح عالم ہے، مگر اصلاح عالم اور اصلاح معاشرہ تو کہاں، آج تو اصلاح خانہ کا دامن بھی ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہے۔ ان بظاہر مایوس کن حالات کے باوجود بھی ہمیں کوئی مایوسی نہیں، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے سحر انگیز اثرات اور افراد امت اسلامیہ کی اثر پذیری بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے، اور افراد امت کی زرخیز زمین کو حکمت عملی کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے آب حیات سے صرف نمناک کرنے کی ضرورت باقی۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔